أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سامعین محترم، حضرات و خواتین، میت کے غسل اور کفن کی تیاری کے بعد اس کو اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جانا اور جنازہ ادا کرنا، یہ بھی ایک مسلمانوں پر فرض ہے اور لواحقین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے، جنازے کے پیچھے چلے. اس لیے مسلمان میت کے جنازے کو اٹھانا اور اس کے ساتھ شرکت کرنا یہ ضروری بھی ہے، اور جنازے میں شرکت کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اگرچہ بعد مسلمان اس کو ادا کریں تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں شرکت کرنا یہ اس مسلمان کا حق بھی تھا اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من شہد الجنازۃ من بیتہا، کہ جو شخص جنازے کو حاضر ہو اس کے گھر سے لے کر، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، کہ مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، لیکن کہاں سے چلے؟ من بیتہا. بہتر یہ ہے کہ میت کے گھر سے جنازے میں شریک ہوں. بہت سے احباب وہ سیدھے قبرستان میں ہی پہنچ جاتے ہیں یا جنازہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن گھر سے جنازے کے ساتھ شریک ہونا، اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ جنازہ گاہ میں شرکت سے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا. تو آپ نے فرمایا کہ جو میت کے گھر سے اس کے ساتھ شریک ہو اور پھر اس کے ساتھ رہے، حتی یصلی علیہا، نماز جنازہ پڑھے، وحتی یفرغ من دفنہا، اور دفن تک اس کے ساتھ رہے، تو اللہ عز الجلال اس کو دو قرات اجر عطا فرماتے ہیں. آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے. احد پہاڑ کا اندازہ ان حضرات کے ہاں تو آسان ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تقریباً 12 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا، اور جس کی اونچائی مدینے میں تمام پہاڑوں میں سب سے اونچی ہے. اتنا بڑا پہاڑ اور جنازے میں گھر سے شریک ہونے والا اور دفن تک ساتھ رہنے والے کے لیے دو احد پہاڑوں سے بھی بڑھ کر اللہ عز الجلال اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے بھائیو، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس حق کو ایک نیکی سمجھ کر اور اسلامی اخوت سمجھ کر، صرف قرابت ہی نہیں اور صرف یہ پاجی ہی نہیں جو ہماری زبان میں کہ وہ ہمارے عزیز و اقارب کے جنازے میں آیا تھا اس لیے ہم بھی جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے انسان کو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج نفل روزہ رکھا ہو؟ تو وہ بھی ابو بکر کھڑے ہوئے. پھر پوچھا، تم میں سے کون ہے جس نے بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ہوں. پھر پوچھا، تم میں سے کون ہے جس نے کسی فقیر کو مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کھلایا تھا. اور چوتھا آپ نے یہ پوچھا، تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں شریک ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دن میں یہ چاروں چیزیں کسی ایک مسلمان میں اکٹھی ہو جائیں، یعنی ایک دن میں اس نے چاروں کام کیے ہوں، تو اللہ عز وجل اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے جنازے میں شرکت یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. اور پھر یہ بات جو بہت ہی سب بھائیوں کے ہاں سمجھنے والی، ہر وقت ذہن میں رکھنے والی، کہ جنازے کو اٹھانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ چارپائی کو اٹھائیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر طرف سے جا کر کندھا دیں. ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ دائیں طرف سے ایک دفعہ کندھا دے، پھر بائیں طرف چلا جائے، پھر پیچھے چلا جائے، پھر آگے چلا جائے. یہ ایک تکلف ہے اور کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں، جنازہ اٹھائیں، شرکت کریں، اس میں تعاون کریں، دوسرے بھائیوں کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں. ایسا نہ ہو کہ صرف لواحقین ہی اٹھا رہے ہوں اور کوئی دوسرا آدمی ان کے قریب بھی نہ جائے. یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے. بلکہ سب کو جنازہ اٹھانے میں اور اس اجر کے حاصل کرنے میں شوق رکھنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے. جنازے کو خاموشی سے اٹھائیں. میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے جو بالکل صبر اور ایمان کے خلاف. جب جنازے کو اٹھانے کا وقت ہوتا ہے نا، تو گھروں میں خواتین، عورتیں اور کچھ بے صبرے یہ مرد بھی چارپائی کو اس طرح پکڑتے ہیں اور اس طرح چمٹتے ہیں اور اس طرح چیخ و پکار کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی. جب چارپائی کو گھر سے اٹھانا ہوتا ہے نا، اس وقت ایسی چیخ و پکار ہوتی ہے اور ایسا شور و شغب ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے کیا تربیت حاصل کی اور کیا ان کا عقیدہ ہے. او بھائی، کیا اس میت کو گاری رہنے دیں، اس کو پڑی رہنے دیں؟ کوئی ان بے وقوف خواتین سے پوچھے کہ چلو ہم نہیں اٹھاتے، رہنے دیتے ہیں، وہ کتنے گھنٹے رکھیں گی یا کتنے دن رکھ لیں گی؟ ممکن ہے ایسا وقت بھی آئے کہ جب وہ بدبو چھوڑ دے، پھر یہی لوگ دھکے دے کر اس کو گھر سے نکالیں، ہاتھ وہ لگانے کے قابل بھی نہ رہ جائے. یہ ایسی بے وقوفی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا دیکھی ہر گھر سے جب کوئی میت اٹھائی جاتی ہے تو ایک چیخ و پکار اور ایسا شور اٹھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پورے محلے میں اس گھر میں کیا ہو گیا. کیا اس کا معنی صبر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ، اللہ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا. اور الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلے صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرنا. تو جنازے کو اٹھائیں خاموشی کے ساتھ. جنازے کے ساتھ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے اور کوئی آواز نکالنے والی نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی آگ نہیں ہونی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یتبع بجنازۃ لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار, کہ جنازے کے ساتھ نہ کوئی آواز ہو اور نہ ہی آگ ہو. آگ کا رواج تو مجوسی میں تھا, اور دیکھا دیکھی یہ عربوں میں بھی آیا کہ جب جنازہ وہ اٹھا کر جاتے تو ساتھ ساتھ آگ لیے جاتے تھے, اس کے اندر وہ خوشبو ڈال کر جو عربوں میں رواج تھا اس کو میت کے ساتھ ساتھ لے کر جاتے تھے. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی, اور ہر قسم کی آواز کو بھی حرام قرار دیا. آواز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ یہ رونا اور چیخو پکار, یہ بھی حرام ہے. اور ذکر کے ساتھ یا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اونچی آواز لگانا, یہ بھی حرام ہے. اور موسیقی اور غنا کی آواز, یہ بھی میت کے ساتھ حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تتبع الجنازۃ بصوت. صوت کا معنی آپ بھی جانتے ہیں, آواز, کہ میت کے جنازے کے ساتھ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے. آواز بالکل حرام ہے, گانے کی آواز, موسیقی کی, یہ عیسائیوں میں رواج تھا. اور دیکھا دیکھی بعض علاقوں میں مسلمانوں میں آیا. اور پھر ذکر کے ساتھ کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ, یہ آواز ایک تو حرام ہے, اور دوسرا یہ دین کے اندر نیا کام اور بدعت ہے. او بھائی, وہ تو فوت ہو گیا, یہ کلمہ شہادت کس کو پڑھاتے ہو؟ کس کو تلقین کرتے ہو کلمہ شہادت کی؟ اس کی روح تو قبض ہو گئی. کلمہ شہادت اٹھانے والے کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ, کیا یہ جو اٹھانے والے ہیں یہ پہلے مسلمان نہیں تھے, ان کو مسلمان بنا رہے ہیں, یا اس کو کلمہ شہادت سکھا رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے, دین کے اندر یہ نیا کام ہے. شر الامور محدثاتها, تمام کاموں میں سب سے بدتر کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نکالے جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جنازے اٹھتے تھے, آپ ساتھ ہوتے تھے, صحابہ کرام بھی ساتھ ہوتے تھے, لیکن نہ تو کلمہ شہادت کی آواز آتی تھی, اور نہ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ کی یہ گونج اور گرج ہوتی تھی. خاموشی کے ساتھ اور بھی کوئی ذکر, قرآن کی تلاوت, یا عہد نامے کی وصیت, یا کوئی اور پنجابی میں بنائے ہوئے اشعار اونچی آواز کے ساتھ, یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات ہیں. اور پتہ نہیں جنازے کے ساتھ یہ توپوں کی سلامی اور جہازوں کا سلام, جنگی جہازوں کا سلام, 21 توپوں کی سلامی اور فوجی بینڈ, یہ کہاں سے آئے اور یہ کس کی سنت ہے؟ اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے, یہ کہاں سے آئے اور کن کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت نہیں ہے, صحابہ کرام کی یہ سنت نہیں ہے, اور تمام ائمہ دین, تمام ائمہ دین ان کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے بھائی عام طور پر ایک کلمہ پڑھنے والے حضرات, وہ گروہوں میں تقسیم ہے. کوئی کہتا ہے جی ہم حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو مانتے ہیں. کوئی کہتا ہے شافعی ہیں, مالکی ہیں, جی ہم ان کے فتوے کو مانتے ہیں. لیکن ان موقعوں پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نظر آتا ہے، نہ امام شافعی کی کوئی بات نظر آتی ہے، نہ امام مالک کا کوئی فتویٰ نظر آتا ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کوئی ان کا فتویٰ نظر آتا ہے، تقلید کہاں چلی جاتی ہے؟ ہاں ان ائمہ میں سے، میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام ائمہ جنازے کے ساتھ اونچی آواز کو حرام قرار دیتے ہیں، خواب و ذکر کی ہو اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، رونے کی ہو اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ باجے اور بینڈ اور توپوں کی سلامی اور جہازوں کا سلام، میرے بھائیو یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، یہ عیسائیوں سے لیا اور مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر نہ آئی؟ ان کو کیا نقص نظر آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں؟ آپ کے ساتھ محبت اور عشق کے دعوے، لیکن کون سی کمی، کون سی خرابی نعوذ باللہ، اور کون سا نقص نظر آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، خلفائے راشدین کے طرز عمل میں، کہ اس کو چھوڑ کر عیسائیوں کے، ملحدوں کے اور یہودیوں کے طریقوں کو اپنایا گیا؟ پھولوں کی بارش ہو رہی، اب پتہ نہیں یہ پھول کس لیے ہیں، کہتے ہیں ہمیں غم بہت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ گلاب کے پھولوں کے بارش بھی ہے اور غم بھی ہے، یہ پھول پہنانا یہ کہاں سے آیا؟ احادیث میں تو نظر نہیں آتا، ائمہ اربعہ کی تعلیمات میں تو نظر نہیں آتا، فقہ کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو بھائیو یہ سراسر شیطانی کام ہیں، بدعات کے کام ہیں، بدترین کام ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین سے لے کر ائمہ اور تابعین کے دور تک یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے جب یہ پچھلے دنوں میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فہد، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان پہ رحمت اور بخشش کا سایہ نصیب فرمائے، ان کی جنازے کی کیفیت دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک ملک کا بادشاہ اور اس کو ویسے ہی عام سادہ کپڑوں میں کفن پہنایا گیا، اور اس کی چارپائی کو اٹھا کر اس کے بیٹے اور عزیز و اقارب خاموشی کے ساتھ لیے جا رہے ہیں، نہ تو ان کو ٹینک پر رکھا گیا، وہاں ٹینک ویسے ہیں، نہ جہازوں کی سلامی دی گئی، نہ توپوں کی سلامی دی گئی، نہ گولے برسائے گئے، نہ پھولوں کی بارش کی گئی، خاموشی کے ساتھ عام قبرستان میں ایک سادہ سی قبر کچھی، اس کو کھود کر ہاتھوں سے انہوں نے اس کے اندر خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی، یہ کون لوگ ہیں؟ آخر ایک ہی الزام آتا ہے، آپ کو پتا ہے، کوئی توحید کو اختیار کر لے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لے، وہ کہے یا نہ کہے لوگ خود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جو وہابی ہیں وہ ان کے جنازے بھی اسی طریقے سے سادہ ہی ہوتے ہیں، یہ بھی وہاں بھی ہیں۔ او بھائیو، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور پھر عقیدے کی برکت ہے، عقیدے کی برکت ہے، یہ ایک جرأت ہے کہ اس دور کے فرعونوں نے یہ اجازت مانگی کہ ہم ان کے کفن اور دفن کے جو رسومات، کو تو اس کو رسومات سمجھتے ہیں، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، کہ ہمیں اس میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ امریکی سفیر نے اور کافروں کے بادشاہوں نے اجازت مانگی کہ یہ کفن اور دفن کی جو رسومات ہیں ہمیں بھی اجازت دی جائے، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ خالص اسلامی اور مسلمانوں کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے، اس لیے اس میں کسی غیر مسلم کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ کسی قسم کی اونچی آواز کو حرام قرار دیا، وہ رونے کی ہو یا کلمہ شہادت کی ہو یا گانے بجانے کی ہو، وہ توپوں کی سلامی ہو اور وہ ٹینکوں کی بمباری ہو، ہوائی جہازوں کی سلامی ہو، یہ سارے کے سارے کافرانہ طریقے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ رسم و رواج ہے، مسلمانوں کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس لیے ذرا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو اپنے گھروں سے ختم کرنا چاہیے۔ جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کسی کے گھر کسی کو موت آ جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کیا تھا۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کے ساتھ آواز کو برا سمجھتے، جنازے کے ساتھ آواز کو برا سمجھتے تھے، اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لیے جنازے کو اٹھائیں، خاموشی سے اٹھائیں، اور گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ یہ شور و شغب اور یہ ایک تماشا جو اس وقت یہ لگتا ہے اس کو چھوڑیں، بلکہ کہیں الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت ہے اپنے بندوں میں، فوت بھی ہوتے ہیں، قبروں میں دفن بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو، خاموشی کے ساتھ جنازے کو اٹھائیں اور جنازہ گاہ کی طرف لے جائیں۔ جنازے کو اٹھاتے ہوئے جب چلیں تو تیزی کے ساتھ چلیں، بالکل آہستہ آہستہ، مریل چال، اور ایک ایک قدم اٹھا کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ تیز چلیں، اتنا بھی تیز نہ چلیں کہ بھاگیں اور میت چار پیسے نیچے گر پڑے، نہیں، تیز چلیں، خاموشی کے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے کو لے کر جلدی چلو، جلدی چلو، اگر وہ نیک ہے تو تم جلدی اس کو اللہ کے انعامات کے سپرد کر دو، اور اگر وہ برا ہے تو پھر اس شر اور بوجھ کو جلدی اپنی گردنوں سے اتار دو۔ جنازے کے ساتھ چلیں تو آگے بھی چل سکتے ہیں، دائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، بائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، اور پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنازے کے آگے بھی چلتے تھے، دائیں طرف بھی چلتے تھے، بائیں طرف بھی چلتے تھے۔ لیکن اگر آپ سواری پہ ہیں، اگر آپ سواری پہ ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، کے سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے، سواری پہ ساتھ شرکت کرنے والا اس پر فرض ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اور جو پیدل لے کر جا رہے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہیں چل سکتے ہیں، اگرچہ پیچھے پیچھے چلنا یہ زیادہ بہتر ہے اور جنازے کو جاتے ہوئے پیدل چل کر جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ جنازے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے اتر جائیں اور پیدل چلیں، واپسی پہ سواری پہ بیٹھ جائیں، اگر قریب ہے آسانی ہے پہنچنے میں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ایک جنازہ لایا گیا، آپ ساتھ جا رہے تھے تو کسی شخص نے آپ کو سواری پیش کر دی، صحابہ کرام آپ کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ پیدل جا رہے ہیں تو اس نے سواری پیش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا کہ میں سواری پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ فرمانے لگے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور میں بھی پیدل چلوں، مسلمان کے جنازے کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں اس کو الوداع کرنے کے لیے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے پیدل چل رہے ہیں تو میں بھی پسند کرتا ہوں پیدل چلوں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں، لیکن واپسی پہ جب آپ کو سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ اب فرشتے چلے گئے ہیں اس لیے آپ سوار ہو کر واپس آئے۔ اس لیے اگر قریب ہے پیدل پہنچنا ممکن ہے تو بھائیو آپ پیدل چلیں جاتے ہوئے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور پیچھے چلیں، اور اگر کوئی سوار بھی ہے تو اس کو دائیں یا آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پیچھے ہی چلے گا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جنازہ جب جا رہا ہو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا، یہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ حکم کیا تھا؟ کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، اور جب تک جنازہ گزر نہ جائے بیٹھیں نہیں، اور جو جنازے کے ساتھ گئے ہوں جب تک جنازہ نیچے رکھ نہ دیا جائے، لحد میں اتار نہ دیا جائے، اتنی دیر تک کھڑے رہیں بیٹھیں نہیں۔ یہ پہلے حکم تھا۔ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور بعد میں فرمایا کہ بیٹھے رہو۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جب تک اس کو لحد میں اتار نہ دیا جائے اتنی دیر تک کھڑے رہو، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود بھی بیٹھ گئے اور ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی بیٹھ جایا کرو۔ اس لیے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کو لحد میں رکھنے تک کھڑے رہنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس حکم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا ہے۔ جب جنازہ گاہ میں پہنچیں تو نماز جنازہ کے لیے وضو اسی طرح فرض ہے جس طرح عام نمازوں کے لیے فرض ہے، وضو کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ عام فرض نماز جیسے نفل نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ذرا آپ بھائی اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو ذرا اہمیت دیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس سیدھے آئے اور اپنا چہرہ دکھایا، اس لیے کہ ووٹ پڑنے کے دن تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے فوت ہو تو جنازے میں بڑے لوگ شریک نہیں ہوتے، اور جب انتخاب کے دن ہوں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے چہرے کافی نظر آ جاتے ہیں، اور آگے ہو ہو کر اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ساتھ یہ چہرے بھی بدل جاتے ہیں. تو بھائیو، یہ اللہ سے اجر لینے کے لیے، اخلاص اور ایمان کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ہے. شاید میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا، عصر کی نماز کے بعد اس کا جنازہ ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی وہ میرے بیٹے کے جنازے میں شریک نہ ہو، پہلے نماز پڑھو عصر کی، بعد میں آ کر جنازے میں شرکت کرو. تو وہ لوگ جو صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جو صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے، ان میں بہت سے لوگ نکلے، پہلے وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھی، پھر آ کر جنازے میں شریک ہوئے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ جنازے کی صفوں میں بے وضو ہی کھڑے تھے، بے وضو ہی کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر وضو اور طہارت کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اس لیے نماز جنازہ بھی نماز ہے، وضو کے بغیر یہ بھی قبول نہیں ہوتی. وضو کریں اور جنازے کے لیے صفیں بنائیں. دیکھیے، صفیں بنانے کے لیے یہ بہتر ہے کہ تین صفیں ہوں، تین صفیں جنازے کی بنائی جائیں، اس سے زیادہ جتنی ہو جائیں اتنا بہتر ہے. چار ہو جائیں، پانچ ہو جائیں، سات ہو جائیں، آٹھ ہو جائیں، تاک کا عدد یہ تین تک ہے، اور تین سے اوپر یہ تاک عدد کی کوئی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. کئی دفعہ کئی جنازوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے اور بالکل ان پڑھ لوگ اونچی اونچی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ علماء سے سنا ہوگا کہ جی تاک صفحے بنا لو، گن لو تاک ہیں، تاک صفحے بنا لو، سات بناؤ، پانچ بناؤ. ایسی کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. حدیث کیا ہے غور سے سن لیں اور سمجھ لیں. آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان میت پر تین صفحے نماز پڑھیں، کتنی صفحے نماز پڑھیں؟ تین صفحے نماز پڑھیں، تو اللہ حضر جلال ان کی سفارش کو قبول کر کے میت کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں، تین صفحے. اس لیے کم از کم کتنی صفحے بنائیں؟ تین. جب چار صفحے ہوں گی تو ان میں تین ہیں کہ نہیں؟ جب چھ صفحے ہوں گی تو تین تو ہیں، آٹھ بھی ہوں تو تین والی فضیلت تو ملی گئی. باقی اس سے اوپر طاق کا اعتبار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے تین صفوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر آدمی بہت تھوڑے بھی ہوں تو پھر بھی ایک ایک کر کے تین صفحے بنا لیں. جنازے میں ایک آدمی کی ایک صف بن جاتی ہے، باقی نمازوں میں نہیں. باقی میں تو اگر ایک شخص ہے تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، لیکن جنازے میں اگر مثلا امام ہے اور باقی دو آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ایک کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ ان کی ایک ایک صف شمار ہوگی، اور یہی اثر ملے گا کہ تین صفے مسلمانوں کی اس پر نماز پڑھ رہی. اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کا عدد بتایا کہ 70 آدمی, ایک روایت میں 100 آدمی بتائے کہ جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے میت کو بخش دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے لا یشرکون باللہ شیئا, کہ یہ جنازہ پڑھنے والے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں, موحد ہوں, توحید والے ہوں, مشرک نہ ہوں. تو بہرحال تین صفحے بنائیں اور زیادہ تعداد میں اہل توحید اور صحیح مسلمانوں کو شرکت کرنی چاہیے. یہ ایک دعا ہے, ایک سفارش ہے, تاکہ اللہ عزوجل جلال میت کو بخش دے اور اس کو جنت عطا فرما دے. یہ حق ہے دعا کرنا اس کے لیے. امام کو چاہیے کہ اگر خاتون کا جنازہ ہے تو پھر اس کے درمیان میں کھڑے ہوں, خاتون کے درمیان میں کھڑے ہوں. یہ مسئلے آپ سمجھ لیں, جنازوں میں تو آپ شرکت کرتے ہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان احکامات کی بڑے زور سے مخالفت ہوتی. عورت کے جنازے کے لیے درمیان میں کھڑے ہوں اور مرد کے جنازے کے لیے اس کے سر کے برابر کھڑے ہوں, یہ فرق ہے. اور یہ امام کی ذمہ داری ہے. اگر امام جاہل ہے تو پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتاؤ کہ یہ خاتون کا جنازہ ہے, درمیان میں کھڑے ہو, اور یہ مرد کا جنازہ ہے, اس لیے سر کے برابر کھڑے ہوں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, بلکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا جنازہ پڑھایا, فقام وسطھا, تو درمیان میں کھڑے ہوئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا, خاتون کا جنازہ پڑھایا تو درمیان میں کھڑے ہو گئے, اور مرد کا جنازہ آ گیا وہ پڑھایا تو سر کے برابر سامنے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا تو فرمانے لگے ھذا من السنۃ, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے یہ جنازے میں کھڑے ہونے کا طریقہ امام کو بھی آنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی آنا چاہیے. صفوں کو اچھی طرح بنائیں, مل کر کھڑے ہوں, درمیان میں فاصلے نہ ہوں, اور قبلے کی طرف منہ کر کے جنازہ پڑھیں, اللہ اکبر سے شروع کر دیں, اللہ اکبر, اور اللہ اکبر کے بعد امام بھی اور مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی, نماز جنازہ بھی نہیں ہوتا. صحیح بخاری کے اندر میں ہمیشہ آپ حضرات کو یہ تلقین کرتا رہتا ہوں کہ ذرا آپ پڑھا کریں, دین کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت دیں, یہ بڑی قیمتی چیز ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. صرف اس بہانے سے آپ نہیں چھوٹ سکیں گے کہ جی کچھ مولوی کچھ کہتے تھے, یہ کہہ کر آپ کی جان نہیں چھوڑ سکتے. بلکہ اللہ نے جو عقل دی ہے, اس عقل سے دنیا میں تو بڑے ہوشیار اور بڑے شاطر اور بڑے چالاک, لیکن دین کے معاملہ میں بالکل ہتھیار پھینک دیں, ہمیں جی پتہ ہی نہیں, بالکل بدھو ہی ہیں. اللہ نے علم دیا ہو, عقل دی ہو, روشنی دی ہو, پڑھیں, آنکھوں سے پڑھ لیں, صحیح بخاری کو پڑھ لیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو قرآن کے مفسر ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہیں اور جن کی علم اور فقاہت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں. انہوں نے جنازہ پڑھایا، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ایک سورت پڑھی، پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، سلام پھیرا، کہا انما جہرتو، میں نے اونچی آواز سے فاتحہ پڑھی، اونچی آواز سے ساتھ سورت پڑھی، کیوں؟ لتعلموا انہا سنتن، تاکہ تم سب کو پتا چل جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس حدیث کو کون ہے جو چیلنج کر سکے؟ سمجھ نہیں آتی کہ جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا یہ تو جرم بن جائے. ویسے میت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں قرآن اکٹھے کر کے اس کو بلٹی کرنا یہ بڑا ثواب بن جائے. کوئی آپ تھوڑی سی عقل اگر آپ غور کریں کہ بھئی جنازے میں سورت فاتحہ پڑھنے سے کہتے ہیں نہیں جی ہمارا نہیں جنازہ ہو. کئی جگہ پہ شور برپا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے فاتحہ پڑھ دی اس لیے نہیں جنازہ ہوا، ہم تو دوبارہ پڑھائیں گے. اچھا ادھر فاتحہ پڑھنے سے جنازہ نہ ہوا اور ادھر لوگوں سے مانگ مانگ کر ہزاروں کی تعداد میں قرآن بھیجے جا رہے ہیں وہ پہنچ جائیں گے اور فاتحہ کو پڑھنے سے جنازہ ہی نہ ہو. کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مردہ گیا مردود. اب اس جنازے میں نہ فاتحہ ہے تو پھر یہ جنازہ کہاں گیا؟ اصل میں جب سے جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دین کی قیادت آئی اور آپ عوام الناس نے ہتھیار پھینک کر دین یہ صرف مولویوں کے حوالے کر دیا اور خود پڑھنا چھوڑا، اس کی تحقیق چھوڑی اور دین کے بارے میں جستجو کو آپ نے ترک کر دیا، تو مولویوں کو بھی کھیلنے کا موقع ملا اور عوام کو لڑانے کا موقع ملا کہ جیسے چاہیں لوگوں کو اس طرف لگاتے رہیں اور لوگ سمجھیں جی جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے. اس لیے بھائیو خود آپ پڑھیں، تحقیق کریں اور جنازے کا طریقہ سیکھیں. جب آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو جنازے کا طریقہ آنا چاہیے، فاتحہ پڑھیں اور امام کوئی دوسری سورت پڑھے گا اونچی پڑھتا ہے تو پھر آپ خاموشی کے ساتھ سنیں، اللہ اکبر پھر کہیں اور پھر درود شریف پڑھیں. میں نے پیچھے خطبے میں عرض کیا تھا کہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ کے مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت بڑے ایک محقق عالم دین قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے. ان کو پتا چل گیا احادیث کے پڑھنے سے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں تاکہ کوئی آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ لو لیکن بطور ثنا پڑھو، بطور تلاوت نہیں پڑھو. بھائی یہ کیا فرق ہے کہ بطور حمد و ثنا پڑھ لو، جیسے سبحانک اللہم و بحمدہ کا پڑھتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے، بطور حمد و ثنا پڑھ لو بطور تلاوت نہ پڑھو. او بھائیو یہ بطور ثنا بھی ٹھیک ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور بطور تلاوت بھی صحیح ہے. آپ نے اس کی قرات کی ہے اور ساتھ سورت کی قرات کی ہے، بطور تلاوت پڑھنا کوئی جرم نہیں. دوسری تکبیر کے بعد آپ مسنون درود شریف پڑھیں اور تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں پڑھیں. باقی طریقہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ سنت کے مطابق سارے کام کریں, سنت کے مطابق جنازہ پڑھیں. یہ جنازہ ایک بہترین دعا کا طریقہ ہے اور اس میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. آپ خود پڑھیں, مطالعہ کریں تاکہ آپ کو ایک یقین پیدا ہو, آپ کے علم میں اضافہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی, شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے, بلکہ اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ پورے 12 مہینوں میں مکمل مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے اور شعبان کے رکھتے تھے, کچھ روزے چھوڑتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تقریباً شعبان کے پورے مہینے کے روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی, آپ سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ رمضان میں بہت شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں, کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں, یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو پورے سال کی رپورٹ بندوں کے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس کے اندر روزے ہوں. اس لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم دمر اعداء الدین, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين.